پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی محبت مسلمانوں کے دل میں ایسی ڈالی اور مسلمان اتنے اچھے اور نیک تھے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لے کے اب تک اللہ کے ایسے بندے ملیں گے جو ایک ایک رکعت میں کئی کئی پارے تلاوت کرتے ہیں. ان کی شہرت ہو یا نہ ہو، لوگ انہیں اچھا جانے یا نہ جانے، اور ان کا نام لوگوں کے علم میں آئے یا نہ آئے، لیکن ان کا پروردگار جانتا ہے کہ ان لوگوں کو اس کے کلام سے کتنی محبت ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس بات سے نہیں روکا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت ایک دن سے کم میں کریں یا ایک دن سے زیادہ میں کریں. لوگوں کو آزادی دی ہے، کوئی آدمی اگر روزانہ قرآن پڑھنا چاہے اس پہ پابندی نہیں ہے، کوئی آدمی مہینے میں قرآن پڑھنا چاہے اس پہ پابندی نہیں ہے. جہاں پابندی لگائی ہے وہ یہ کہ کسی انسان کی کثرت تلاوت اور کثرت عبادت سے حقوق العباد ضائع ہو رہے ہیں، یا پھر وہ انسان قرآن پاک کو پڑھے اور قرآن پر غور نہ کرے اور اس کو سمجھے بغیر آگے چلتا چلا جائے. تو اس پہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم کو سوچ سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اور اسی طرح تلاوت کی وجہ سے اگر لوگوں کے حقوق ضائع ہوتے ہوں تو بسا اوقات یہ عمل بجائے ثواب کے گناہ بن جاتا ہے. لوگ سو رہے ہیں، یہ اونچی آواز سے تلاوت کر رہے ہیں، لوگوں کے آرام کرنے کا وقت ہے، انہوں نے سپیکر پہ قرآن پاک کی تلاوت لگا دی ہے. ایسے ہی وہ لوگ جو جن کے متعلق یہ اندازہ اور معلوم ہے کہ وہ قرآن پاک سن کے اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رکھ سکتے، بے اختیار رونے لگتے ہیں، تو موقع بے موقع ان کے سامنے تلاوت لگا دینا شروع کر دینا یہ ایک طرح کا انہیں تنگ کرنے کے مترادف ہے. اور ایسے ہی کوئی انسان شب بھر دن بھر قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف رہے اور اپنے گھر والوں کے حقوق کو ضائع کر دے، ان چیزوں سے حضرت رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے. وگرنہ کوئی آدمی اگر کسی کا حق ضائع کیے بغیر ایک ہی نشست میں قرآن کریم پورے کا پورا پڑھ لیتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر یہ بات ایک نشست میں یا ایک دن قرآن پاک پورا پڑھنے کی ممانعت کہیں حدیث میں آئی ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے اور خلافت راشدہ میں سے بھی خصوصاً سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو قرآن سے بڑا تعلق تھا، سیدنا ابوبکر، عمر اور علی رضی اللہ عنہم سے زیادہ پڑھ کے وہ تلاوت کے شعبے میں سب سے زیادہ آگے بڑھ گئے تھے، اور کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اور کثرت سے قبروں کو دیکھ کے رو پڑتے تھے. یہ دونوں چیزیں ایسی تھیں، اور اسی طرح مال خرچ کرنے میں بھی تو ہر ایک کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں. تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جن کو قرآن سے ایسا شدید تعلق تھا، بھلا ان سے یہ بات چھپی رہ جاتی کہ ایک دن میں قرآن کریم کا پڑھنا یہ کوئی بدعت ہے یا گناہ کی بات؟ چنانچہ صحیح روایات میں آیا ہے، کتابوں میں جہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حالات آئے ہیں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر علام نبلا میں صاف لکھا ہے کہ صح من وجوہ ان عثمان قرأ القرآن کلہ فی رکعات. متعدد اسناد سے صحیح طریقے پر یہ ثبات ثابت ہے کہ امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا قرآن کریم ایک رکعت میں پڑھا. اور ان کے بعد اور لوگ بھی تھے، حضرت سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ تھے. سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ کا حال میں اس حال میں انتقال ہوا کہ ان کے متعلق تابعین کہتے تھے کہ اس وقت مسلمانوں کی دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ کے علم کا محتاج نہ ہو. انتقال کیا ہوا؟ شہادت ہوئی، حجاج ابن یوسف نے بلوایا اور سعید رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا. حجاج ابن یوسف بہت بڑا ظالم تھا اس امت کا، چنانچہ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ جب وہ مرا تو 35,000 قیدی جیلوں سے نکالے گئے جنہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ انہوں نے کیا جرم کیا ہے اور کس وجہ سے وہ سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے گئے. اس حجاج بن یوسف نے حضرت سعید رضی رحمت اللہ علیہ کو شہید کروا دیا. انہوں نے بھی پورا قرآن کریم ایک رکعت میں پڑھا تھا. اور اسی طرح صحیح ترین روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک رکعت میں قرآن کریم پڑھا تھا. اتنا طویل قیام اللہ کے سامنے کھڑے رہنا, یہ ان لوگوں کے تعلق مع اللہ ہی کی دلیل نہیں تھی, اس کے ساتھ ساتھ قرآن سے محبت کی بھی دلیل تھی, اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کا ذوق تھا کہ انہوں نے پورا قرآن پاک ایک رکعت میں پڑھ دی. اسی لیے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے براہ راست اور صحیح معنی میں ان کے جانشین اور شاگرد ہیں, وہ کہتے تھے چار چیزیں امام صاحب رحمت اللہ علیہ میں بہت اچھی تھی. ایک تو وہ خوبصورت بہت تھے, ایسا منموہن چہرہ تھا کہ دل کھینچتے تھے حضرت امام رحمت اللہ علیہ کی طرف, اور دوسرے آواز بھی بہت خوبصورت تھی. کیا کہنے جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوں گے تو کتنا عمدہ پڑھتے ہوں گے. اور تیسرے بولنے میں بہت اچھے تھے, بغیر ضرورت کے بات نہیں کرتے تھے, جو بات کہنی ہے مختصر الفاظ میں اور بالکل صاف ستھری. اور چوتھے امام یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تو ابینہم عما فی نفسہ, جو کچھ ان کے جی میں ہوتا تھا, جو بات کہنی ہوتی تھی, بہت مرتب بہت اچھے انداز میں اسے بیان کرتے تھے. یہ انسانی فطرت میں کبھی کبھی چیز آ جاتی ہے یا طبیعت پہ کہ جو کچھ کہنا ہے اس کے اظہار کے لیے الفاظ کا انتخاب کرنا دشوار ہو جاتا ہے, انسان پوری بات نہیں کہہ پاتا, کچھ نہ کچھ بات رہ جاتی ہے. حضرت امام رحمت اللہ علیہ میں یہ بات نہیں تھی, انہوں نے جو کچھ کہنا ہوتا تھا پورے اطمینان سے الفاظ کے مناسب چناؤ کے ساتھ اپنی بات پوری کر لیتے تھے. تو ان سب لوگوں نے قرآن پاک ایک ایک رکعت میں پڑھا. حضرت امام رحمت اللہ علیہ کے متعلق یہ بھی روایت ملتی ہے کہ وہ حرم شریف میں گئے اور چابی جس کے پاس تھی, جن صاحب کے پاس, انہوں نے کہا بیت اللہ کھول دیں, تو انہوں نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا. حضرت امام رحمت اللہ علیہ اندر تشریف لے گئے, حاضر ہوئے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں اور پورا قرآن کریم کعبۃ اللہ کے اندر. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی یہ آتا ہے کہ انہوں نے پورا قرآن کریم اسی طرح پڑھا. اسی طرح ابن خفیف, یہ ایک بہت بڑے محدث تھے, وہ کہتے تھے کہ میں نے دو میں سے ایک کام کر لیتا تھا. جب میں جوان تھا, ہمت تھی, طاقت تھی, تو کبھی کبھی نماز جو نفل پڑھتا تھا تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یا تو 10,000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا تھا, قل ھو اللہ احد, 10,000 مرتبہ گن کے پڑھنا معمولی بات ہے. اور فرمایا کبھی ایسے کرتا تھا کہ پورا قرآن کریم ایک رکعت میں پڑھ لیتا, جوانی تھی, طاقت تھی, اللہ کی اطاعت میں صرف ہوتی تھی, اللہ تعالی کی عبادت میں صرف ہوتی تھی, تو پورا قرآن کریم پڑھ لینا اور 10,000 مرتبہ کا مطلب یہ ہو گیا کہ بسم اللہ سمیت پڑھتے ہوں گے تو یہ 40,000 آیات ایک رکعت میں پڑھنا بڑی جوان مردی کا کام تھا. اور امید یہ ہے کہ اب اللہ کے ہاں مزے لوٹ رہے ہوں گے, جو محنت انہوں نے زندگی میں کی تھی اب باری تعالیٰ کے ہاں ان کو اس کا صلہ دیا جا رہا ہوگا. جو لوگ بھی اللہ کے لیے کام کرتے ہیں یا کرتے رہے, یہ نہیں ہوا کرتا کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو ضائع کر دے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم, اور میں نے کہا تم میں سے جس آدمی نے میری راہ میں محنت کی ہے میں اس کی محنت کو ضائع کرنے والا نہیں. تو اللہ نے ان کی محنتوں کو قبول فرمایا, آج تک جو ان کا نام لیا جاتا ہے اور ان سے خدا نے دین کا اتنا کام لیا، تو اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کو قبول کیا ہوگا تو ہی تو اب تک ان کا نام چل رہا ہے. اور ایسے ہی قرآن کریم جب پورا کر لیتے تھے پھر وہ اللہ سے دعا مانگنے بیٹھ جاتے تھے. یہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ہیں، قرآن کریم پورا ایک مرتبہ پڑھ لیتے تھے تو سجدے میں دعا کرتے تھے، سجدے میں وہ دعائیں مانگتے تھے جو قرآن کریم کے اختتام پر مانگنی چاہیے. کتاب و سنت میں جو آئی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں مختلف دعائیں جو مختلف مواقع پر کی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ان دعاؤں کو سجدے میں پڑھ جاتے تھے اور اللہ سے مانگتے تھے. یہ سب چیزیں اسی لیے تھیں کہ ان لوگوں کو اللہ کی کتاب سے ایک تعلق تھا اور بہت گہرا تعلق تھا. اسی لیے ان کے معاصرین میں سے ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو وفات ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور میں نے ان سے پوچھا کہ ما فعل اللہ بک، آپ کے ساتھ کیا بیتی، کیا گزری، اللہ کے ہاں کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا غفر علی برحلتی فی الحدیث، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سننے کے لیے جو سفر کیا کرتا تھا اس سفر کی برکت سے اللہ نے سب کچھ معاف کر دیا. اور پھر مجھے سمجھایا اور کہا علیک بالقرآن، علیک بالقرآن، قرآن کی خدمت کرو، قرآن پاک کو لازم پکڑ لو. تو آخرت میں انہوں نے اہل قرآن کے مراتب دیکھے ہوں گے، وہاں مشاہدہ کیا ہوگا انشاءاللہ جنت میں کہ جن لوگوں نے قرآن پاک کے ساتھ تعلق جوڑا اللہ نے انہیں بھی کیسے کیسے انعامات سے نوازا. تو یہ جس شخص نے خواب میں دیکھا، نوفل نے اس کو کہا کہ علیک بالقرآن، علیک بالقرآن، قرآن پر توجہ دو، قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ اور قرآن کریم پر محنت کرو. مطلب یہ تھا کہ آخرت کی ضمانت ہے. سمعانی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اور وہ کہتے تھے کہ 499 ہجری میں ایک آدمی کو دیکھا گیا، وہ لوگوں کے کپڑے سیتا تھا، سارا دن دکان بیٹھ کے کپڑے سیتا رہتا تھا اور بچوں کو پاس بٹھاتا تھا اور قرآن پڑھاتا رہتا تھا. یہ وہ دور تھا جب لوگ ہاتھ سے کپڑے سیا کرتے تھے، اس زمانے میں کوئی مشینیں تو ہوتی نہیں تھیں. پرانے زمانے میں جتنے بھی لوگ کپڑے سیتے تھے وہ سوئی میں دھاگا ڈال کے ہاتھ سے سیا کرتے تھے. یہ مشینیں تو پھر بعد میں آئی ہیں اور اس پہ کپڑے سلنے لگے ہیں. اب شاید ہی دنیا میں کہیں رہا ہو، جنوبی پنجاب کے علاقوں میں سنا ہے کہ بعض مقامات پہ لوگ اب بھی ہاتھوں سے کپڑے سی کر پہنتے ہیں تاکہ پیسے بچ جائیں، یا غربت ہے اور ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ جا کر ٹیلر ماسٹر سے اپنے کپڑے سلوا سکیں. تو اس لیے وہ لوگ اس زمانے میں ہاتھ سے کپڑے سیا کرتے تھے. تو ان صاحب نے ہاتھ سے کپڑے سینے کا مشغلہ اپنایا ہوا تھا اور محلے بھر کے بچوں کو بٹھا دیتے تھے اور قرآن پاک ان کو پڑھاتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہوا تو کسی نے پوچھا ان سے کہ عمر ساری تو تمہاری کپڑے سینے سلانے میں گزری، کیا بنا؟ تو ان کا غفر اللہ بتعلیمی الصبیان الفاتحہ، میں جو بچوں کو بٹھا کر قرآن پڑھاتا تھا اور سورہ فاتحہ کی تعلیم دیتا رہتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے مغفرت فرما دی. اللہ کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا، کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا. ہم اصولی طور پر اگر اپنے نفس پر غور کریں تو ہمارے نفوس ہمیں شرارت کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور ہمارا نفس ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خدا کی نافرمانی کریں. الا ما رحم ربی، ہاں مگر وہ آدمی جس نے اپنے نفس کو سدھا لیا ہو اور وہ آدمی خیر کے راستے پہ چل پڑا ہو، تو جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہمیشہ خیر کے کاموں کے لیے تیار کرتا رہے اور خیر کے کاموں میں اپنا حصہ ڈالتا رہے، اور جہاں تک ہو سکے عمر بھر اپنے لیے ایک ہی راہ متعین کرنی چاہیے کہ اللہ نے جتنی بھی زندگی دی ہے، جتنی بھی صلاحیتیں دی ہیں، میں سوائے نیکی کے اور کوئی کام نہیں کروں گا، مجھ سے صرف اور صرف اچھائی ہی کی توقع رکھنی چاہیے، اور میں لوگوں میں اچھائی کو رواج دوں گا، نیکی کے کاموں کو رواج دوں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کبھی بھی برائی اور غلط کاموں کو معاشرے میں رائج کروں۔ یہ اللہ کے بندے اچھے کام کرتے تھے، اب کپڑے تو سی نہیں ہیں، محلے کے بچوں کو بٹھا لیا، انہیں ساتھ ساتھ پڑھانا بھی شروع کر دیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کو خود بندے کو دلاتی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو خدا کے بھی قریب کرتی ہیں، اور انسان کی عاقبت بنتی ہے اگر آخرت پہ ایمان ہے اور یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے ہاں پیشی ہوگی اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لیں گے۔ تو سب سے اچھا زندگی کا عمل یہ ہے کہ آدمی یہ طے کر لے کہ میں سوائے اس کے کہ اللہ کا کام کروں گا، اچھے کام کروں گا، نیکی کام کروں گا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کروں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا طوبی لمن طال عمرہ، بڑا ہی مبارک ہے وہ آدمی جس کی عمر لمبی ہو جائے اور جس شخص کے اعمال نیکی کے ہو جائے، لمبی عمر پائی، 80 برس 90 برس، اور ہر دن نیکیوں سے بھرا ہوا، ہر رات نیکیوں سے بھری ہوئی، ہر گھنٹہ نئے سے نئے نیکیوں کے طریقے، اللہ کے بندوں کے کام آنا، اللہ تعالی کی عبادت کرتا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو آخرت میں کام آئیں گی اور خدا کا قرب دلاتی ہیں، اور ان کی برکات انسان زندگی میں بھی محسوس کرتا۔ پھر لوگوں کو قرآن سے ایسا تعلق تھا کہ کئی کئی طرح کی قراءت پڑھتے تھے۔ امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کی قراءت ہے، حفص رحمۃ اللہ علیہ ان کی قراءت ہے، اور کتنے ہی لوگ ہیں ان کی قراءتیں پڑھتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ اللہ کا کلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبریل امین مختلف قراءتوں کے ساتھ لے کر آئے ہیں ہم اس طرح پڑھیں۔ ایک بزرگ تھے ابو الیمن زید بن حسن کندی، بالکل ابھی بچے تھے، 6-7 برس کے رہے ہوں گے، نہ صرف قرآن پاک یاد کر لیا بلکہ 10 قراءتیں بھی یاد کر لیں، پڑھ لیا قرآن، اور بھی چند برس کے تھے۔ لوگ حیران ہوتے تھے کہ 6-7 برس کا بچہ اور مکمل قراءتوں کے ساتھ پورا قرآن اسے حفظ ہے۔ حنبلی مسلک کے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ جتنی علمی ترقی ہوتی گئی اور کتابیں اور احادیث اور یہ چیزیں پڑھتے رہے، پھر وہ آہستہ آہستہ حنفیت کی طرف منتقل ہو گئے تھے اور حنفی ہو گئے تھے، اور سیوائے کی کتاب لکھا ہے کہ غالباً انہیں حفظ ہو گئی تھی، صرف میں نحو میں اتنا مقام تھا ان کا کہ لوگ انہیں امام مانتے تھے اپنے زمانے۔ بہت طویل عمر پائی، 90 برس کی، اور 90 برس کی عمر میں بھی ان کو اللہ نے جسمانی صلاحیتوں سے نوازا تھا، ٹھیک سنتے تھے، صحیح دیکھتے تھے، جسم کی باقی قوتیں اپنی جگہ پہ بحال تھیں۔ یہ سب کیا تھا؟ قرآن پاک کی برکات تھیں، اس کی تلاوت اور قرآن پاک کے ساتھ تعلق۔ اللہ تعالی نے ان کو ایسی ایسی زیادہ برکتوں سے نوازا۔ یہ ابو عثمان مازنی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر میں نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، اور جب سورہ طٰہٰ کی میں نے یہ آیت پڑھی کہ مکانن سوا, تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امام یعقوب حضرمی رحمت اللہ علیہ کی قرآت پڑھائی اور فرمایا اقرا سوا. سوا کا لفظ ہے, اس کی بجائے سوا کا لفظ پڑھو, یعنی سین پر پیش پڑھو. یہ جو تعلیم خوابوں تک میں آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, امام یعقوب حضرمی رحمت اللہ علیہ اور دیگر حضرات, آخر ان قراءتوں کا وجود اور ان قراءتوں پہ قرآن کا نازل ہونا ہے ہی تو. مثلاً یعقوب حضرمی رحمت اللہ علیہ ہیں, وہ اپنی قراءت کے مطابق قرآن کریم پڑھتے تھے. یہ جو اب گمراہ کن لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور وہ ان ساتوں قراءتوں کو یا دس قراءتوں کو یہودیوں کی سازش بتاتے ہیں, انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ اگر یہ یہودیوں ہی کی سازش ہے تو پھر اس دین کا کیا اعتبار ہے. یہ دوسری صدی کے لوگ ہیں, پہلی صدی ہجری کے آخر کے لوگ ہیں, اس وقت کو قرآن مختلف قراءتوں سے پڑھ رہے ہیں. اگر یہودیوں نے اس وقت قرآن کریم میں نقب لگا کے قرآن کی تلاوت کو خراب کر دیا تھا, قرآن کریم کو خراب کر دیا تھا اور قرآن کو ایسا کر دیا تھا کہ مختلف قراءتوں کے نام پہ قرآن سے اعتبار اٹھ گیا تھا, تو جناب والا اس دینی کا کیا اعتبار ہے, اس شریعتی کا کیا اعتبار ہے؟ کیونکہ یہودیوں کی سازشیں وہ پہلی صدی میں ہی شروع ہو گئی تھی اور ہم کچھ کر ہی نہیں سکے تھے, حتیٰ کہ ہماری سب سے عزیز متاع قرآن وہ ہمارے ہاتھ سے جاتا رہا. بھلا ہے یہ بات ماننے کی؟ امام یعقوب حضرمی رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں قرآن کریم اعلانیہ پڑھتے تھے, بصرہ میں تھے, سفیان ابن عیینہ ہیں, یہ عبداللہ ابن مبارک ہیں, یہ امام قاضی ابو یوسف ہیں, اور کتنے ہیں, یہ امام شافعی ہیں, یہ سب رحمہ اللہ ان کی قرآت پڑھتے تھے, اور کسی نے کبھی نہیں کہا کہ یہ آپ حفظ کی قرآت نہیں پڑھتے اور دوسری قرآت پڑھتے ہیں, یہ تو یہودیوں کی سازش ہے. نہ امام شافعی کو پتا چلا, نہ قاضی ابو یوسف کو پتا چلا, نہ امام ابن عیینہ کو پتا چلا, نہ عبداللہ ابن مبارک کو پتا چلا, حتیٰ کہ اس زمانے کے خلفاء رشید, امین, مامون, یہ سارے کے سارے ان کی قرآت سنتے تھے, کسی نے کبھی انکار نہیں کیا. حکمرانوں میں سے, محدثین میں سے, مفسرین میں سے, قراء میں سے, فقہا میں سے کسی ایک نے, صرف ایک, کسی ایک نے بھی انکار کیا ہوتا کہ یہ قرآتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین نہیں لائے, اور یہ بات کی پیداوار اور وہ بھی خاص طور پہ یہودیوں کی سازش ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایک آدمی تو ان کی طرف گیا, ایک آدمی کا وزن تو ان کے پلڑے میں, پوری امت میں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہوا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بخوبی جانتے تھے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآت سے جو قرآن کریم پڑھا ہے تو مختلف آیات کو مختلف طرح سے ادا کیا. یہ لوگ مالک یوم الدین بھی پڑھتے تھے اور ملک یوم الدین بھی پڑھتے تھے, سوا بھی پڑھتے تھے اور سوا بھی پڑھتے تھے, یہ لوگ ابراہیم بھی پڑھتے تھے اور ابراہیم بھی پڑھتے تھے, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو جبریل امین نے ہمارے اور اپنے پروردگار سے حاصل کیں, اور انہوں نے اپنے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیں اور تلقین کی اور تعلیم دی کہ ان کے پروردگار نے اپنی پاک کتاب کو مختلف لہجوں میں اس طرح پڑھنے کا حکم دیا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سکھایا بھی, کسی کو کسی طرح, کسی کو کسی طرح. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عراق میں تھے, یہ یعقوب حضرمی رحمت اللہ علیہ بصرہ کی جامع مسجد کے امام تھے, اور ایسے نہیں ہے کہ اس زمانے میں مسلمان نماز کو اس طرح ترک کیے ہوئے ہوں جس طرح امت نے آج نماز کو بھلا دیا. امت مسلمہ کا اب شاید 2% نماز پڑھتا ہو، بہت تیر مارا تو 3% نماز پڑھتا ہوگا. اس یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے 97% لوگ نماز نہیں پڑھتے. یہ اتنے بڑے بڑے ہاسپٹل، خیر کے کام، انسانیت کی خدمت، زکوٰۃ کے فنڈز اکاؤنٹس کھولنا اور پبلک کے افاق کے بڑے بڑے کاموں کے دعوے دار سب کچھ کرتے ہیں مگر کبھی اپنے پروردگار کی عبادت نہیں کرتے. ان کی نمازیں اول تو ہوتی نہیں اور پڑھ لیتے ہیں تو سنت کے خلاف پڑھتے ہیں، اول تو پڑھتے ہی نہیں اور پڑھ لیں تو سنت کے خلاف، کیونکہ انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی تھی. چونکہ خود اپنی ذات میں ہی مفتی ہیں اور اپنی ذات میں ہی صاحب علم ہیں تو کیوں کسی سے جا کے سیکھے. جامع مسجد بصرہ کے امام تھے یعقوب حضرمی رحمۃ اللہ علیہ اور قرات کرتے تھے. کوئی ایک مسلمان ان کی مسجد میں ایسا نہیں جس نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہو. کسی فقیہ اور محدث نے اور اس سے کہا کہ حضرت یہ آپ قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہودیوں کی سازش سے اتنی قرآتیں آ گئی ہیں، انہیں اپنی اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ وہ جس مسلک کے قائل ہیں کتنا بودہ مسلک ہے اور کتنی کمزور بات ہیں جو وہ کرتے ہیں. محدثین کے ہاں متواتر احادیث ہیں، فقہا کے ہاں مستقل فتوے ہیں اور صورتیں اور آیات یہ سب کی سب محفوظ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی قراءتیں بھی محفوظ ہیں. ائمہ کرام رحمہم اللہ نے جس طرح قراءتیں کیں اور جس طرح انہوں نے قرآن پاک کو اپنے اساتذہ سے پڑھا اور پھر انہوں نے اپنے اساتذہ سے پڑھا، وہ چیز اب تک امت میں مسلسل چلی آتی. امت کو اللہ نے بڑا حوصلہ دیا قرآن کریم کی تلاوت، قرآت، اور پھر وہ تفسیر کے میدان میں اترے. تفسیر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان کرتے تھے، آپ سے بھی پوچھا جاتا تھا، عرض کیا جاتا تھا کہ اللہ کے رسول اس چیز کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ بات کیسی ہے، یہ بات کیسی. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض آیات کی تفسیر دریافت کی. اسی طرح اور لوگوں نے بھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سوالات کرتے تھے اور اللہ ان کے سوالات کا جواب وحی کے ذریعے دیتا تھا. مثلا یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، قل العفو، آپ ان سے کہیے کہ تمہاری ضروریات زندگی سے زائد جو اشیاء ہیں وہ تمہاری نہیں ہیں، وہ اللہ کی اور مخلوق کی ہیں، تمہارا اس میں حق نہیں بنتا. جو اپنی ضروریات زندگی سے زائد چیزیں ہوں انہیں اللہ کی راہ میں دے دو. یسألونک عن الاہلہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں کہ یہ چاند بالکل باریک ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہو کے پھر یہ چودھویں کا بن جاتا ہے، پھر اس کا انحطاط آتا ہے حتیٰ کہ بالکل کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے جواب میں قرآن پاک کی آیت نازل کی اور فرمایا یسألونک عن الاہلہ، چاند کی شکل و صورت، بناوٹ، اس پہ آپ سے دریافت کرتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس والحج، ان سے کہیے کہ چاند سے جو آپ کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس سے اوقات معلوم ہو جاتے ہیں اور سب سے بڑا ایونٹ مسلمان دنیا میں اور اس وقت عربوں کی دنیا میں بھی جو تھا حج تھا. اللہ نے فرمایا حج کا چاند نظر آ جاتا ہے، تو چاند کو ہم نے رکھا ہے تاکہ تم اپنے اوقات متعین کر سکو. پھر اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ قرآن کی تفسیر کرتے رہے اور صحابہ رضی اللہ عنہ تو بہت مفسر تھے، سب سے بڑے مفسر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اگرچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مانے گئے ہیں، لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مقام بھی کچھ کم نہیں، اللہ نے انہیں بڑا ملکہ عنایت فرمایا تھا اور وہ قرآن کریم کی تفسیر بیان بھی کیا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تو خیر ہیں ہی ہیں، انہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا دی تھی اور فرمایا تھا کہ اللہم علمہ التاویل، اللہ عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ کو قرآن پاک کی تفسیر کا علم دے دے۔ اس لیے اللہ نے بہت علم دیا تھا، شاگرد ان کے 20-20 مرتبہ ان سے قرآن اور تفسیر پڑھتے تھے، پھر ان کے بعد تابعین ہیں، تبا تابعین ہیں، سب قرآن پاک کی تفسیر پڑھتے تھے اور ایک نسل دوسری نسل سے بیان کرتی چلی آئی۔ چنانچہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے تھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا سنستدرجہم، ہم آہستہ 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 آدمی کو لے چلتے ہیں، من حیث لا یعلمون، اس منزل کی طرف جسے سے نہیں جو اسے معلوم نہیں ہے۔ ظالم آدمی کو ہم ڈھیل دے دیتے ہیں، آسان لفظوں میں یوں سمجھیے، اور یہ ہے استدراج۔ اور استدراج میں یہ ہوتا ہے کہ ظالم کو ڈھیل مل جاتی ہے اور اس کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ مجھے بھی کوئی پکڑنے والا ہے اور میرے ظلم کو بھی کوئی دیکھ رہا ہے، اور ایسا وقت آ جائے گا کہ خدا گرفت کرے گا شدید۔ تو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے سنستدرجہم اس کی تعریف کی اور نے کہا اللہ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ نسبغ علیہم النعم، ہم اپنی نعمتیں ان ظالموں پر کھولتے چلے جاتے ہیں۔ آج ہزاروں میں کھیلتا تھا تو کل لاکھوں پتی ہوا، کل لاکھوں پتی تھا تو پرسوں کروڑوں پتی ہوا۔ وَنَمْنَعُهُمُ الشُّكْرَ، اور شکر کی توفیق اس سے چھین لیتے، پیسہ بڑھتا جا رہا ہے اور شکر کی توفیق اللہ چھینتا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کا انجام اچھا نہیں ہے، آج یا کل اللہ کی پکڑ اور لپیٹ میں آ جائے گا اور پھر کوئی سنوائی کرنے والا اور کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ مولا علی امیر المومنین کرم اللہ وجہ نے کیا اچھی بات کہی، ارشاد فرمایا من وسع علیہ دنیا، ہو جس شخص کو اللہ تعالی دنیا کے انعامات دیتا چلا جائے، ولم یعلم انہ قد مکر بہ، اور اس کو اتنی عقل نہ ہو کہ وہ سمجھے کہ یہ انعامات جو دیے جا رہے ہیں نا یہ ڈھیل مل رہی ہے، فہو مختور عن عقلہ، تو اس شخص کی عقل کا ماتم کرنا چاہیے، اتنی عقل نہیں ہے کہ تم شکر نہیں کرتے اللہ کے دیوے انعامات کو گناہوں میں استعمال کرتے ہو۔ کتنی خدا کی مخلوق ایسی ہے کہ وہ اس انتظار میں ہوتی ہے کہ پیسہ ملے تو یہ گناہ کریں، پیسہ نہیں ہوتا لہٰذا وہ شام وہ رات گناہ سے پاک چلی جاتی ہے، اور جو ہی پیسہ ملا گناہ کر لی۔ تو پیسہ، دولت، اولاد، عہدے، یہ سب چیزیں ملیں اور اس کے باوجود دوسری طرف گناہ کے اعمال جاری رہیں تو اللہ انعامات کو کھول دے اور شکر کی توفیق سلب کر لے، بجائے اس کے کہ اس پیسے سے وہ لوگوں کے لیے ڈسپنسریز بناتے، اس پیسے سے وہ لوگوں کے لیے اسپتال بناتے، ان پیسوں سے وہ لائبریریز بناتے، اس رقم سے وہ مخلوق خدا کی فلاح کا کام کرتے۔ انہوں نے شیطان کی مدد کی اور ان ذرائع کو رائج کیا معاشرے میں جو ذرائع اللہ کی نافرمانی پر مشتمل۔ تو اللہ ایسے ظالموں کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے، ایک طرف سے پیسہ انعام بارش ہو رہی ہے اور دوسری طرف سے شکر کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ یہ تفسیر بیان کی تھی سفیان سعید الثوری رحمت اللہ علیہ۔ ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جنتیوں کے متعلق فرمایا وہ ملکن کبیرہ، اور ہم انہیں بڑی بادشاہی سے نوازیں گے. تو یہ بادشاہی جنتی کو کس جہان کا بادشاہ ہوگا، کس علاقے کا بادشاہ ہوگا، یہ بادشاہت اس کی حکومت اور سلطنت کہاں ہوگی؟ کیا خوبصورت تفسیر کی سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے. انہوں نے کہا کہ اس کے اشارے پر، اس کے پکارنے پہ، آواز دینے پہ اللہ کے فرشتے اس کی خدمت کے لیے دوڑے چلے آئیں گے. یہ ہے بادشاہت. اللہ کے فرشتے جن سے کوئی خطا نہیں ہوتی، اللہ کے فرشتے جو اس انسان کے تابع ہوں گے، اس کی خدمت کرتے رہیں گے خدا کے فرشتے، اس سے بڑی بادشاہی کیا ہوگی؟ دنیا میں بڑے سے بڑا بادشاہ بھی جو آج تک گزرا ہے، فرعون، نمرود اور شداد ہی کیوں نہ ہوں، بہرحال وہ انسان تھے اور انسانوں کے محتاج تھے، لیکن یہ جنتی لوگ انسان ہوں گے اگرچہ، لیکن ان کے خادم فرشتے ہوں گے. انہیں بادشاہوں کو اپنے نوکروں کے کام پہ کبھی غصہ بھی آتا ہوگا، ناراض بھی ہوتے ہوں گے، قانون کی مرضی کے خلاف بھی ہوتے ہوں گے. ضروری تھوڑا ہی ہے کہ ہر قانون کی مرضی کے مطابق ہی ہوتا تھا، لیکن وہ جنت میں پہنچ کے جو بادشاہت اس جنتی کو ملی ہے، ہر کام اس کی مرضی کے مطابق کو کرنے والے بھی فرشتے ہیں. اس لیے یہ لوگ بھی تفسیر کرتے ہیں. قتادہ رحمت اللہ علیہ ہیں اور تبا تابعین میں سے. قتادہ قرآن پاک کی تفسیر کرتے تھے. ان سے کسی نے کہا کہ قرآن میں یہ جو آیا ہے کہ الذین یلمزون المتطوعین، اور منافق لوگ تانے دیتے ہیں ان لوگوں کو جو خدا کے فرما بردار ہیں. ہوا یہ تھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ مالی قلت بہت شدید، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ پیسے ہوں، اور عیسائیوں سے جو ٹکر لگنی ہے اس کے لیے خاطر خواہ بندوبست، شدید گرمی کا زمانہ، اور حضرت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور اپیل کی آپ نے چندے کے. یہی وہ موقع ہے جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آدھا مال لے آئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی ضروریات کو چھوڑ کے باقی پورا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے آئے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دیکھا تو بولے کہ ابو بکر، آپ سے نیکی میں آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا. یہاں پہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے اپنے مال کا بہت بڑا حصہ، یعنی اس وقت میں 4000 سونے کے دینار لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے. اب یہ منافقین مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ نہیں لاتا اسے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنا کنجوس ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اور جو زیادہ لے آتا ہے تو کہتے ہیں اسے دیکھو یہ ریاکار ہے. اللہ اس بات کو کہتا ہے کہ الذین یلمزون المتطوعین، اور لوگ جو تانے دیتے ہیں ان بندوں کو جو ہمارے فرما بردار ہیں، یہ منافقین نے تانے دیتے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ 4000 کی رقم دے کے جب حاضر ہوئے، ان منافقین نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ان عبد الرحمن العظیم الریا العظیم الریا، یہ بڑا ہی ریاکار آدمی ہے، بڑا ہی دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اس جیسا ریاکار تو اور کوئی ہے ہی نہیں، دیکھو اس کو پیسے ہمیں دکھانے کے لیے لے کے آ گیا. اب جو لوگ خیرات کرتے ہیں ان کو بھی تانا، اور جو نہیں کر پاتے بیچارے ان کو بھی تانا. اللہ نے اس کا ذکر کیا اور ان منافقین پہ اس سے شدید بیزاری اور نفرت کا اظہار فرمایا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کو عام زبان میں کہتے ہیں اعتراض کرنا. انسان کو چاہیے کہ اپنی عمر کو اعتراض سے پاک رکھے، جس حد تک ہو سکے خاموشی سے مشاہدہ کرے حالات کا. ہر بات پر اعتراض، ہر بات پر اعتراض کرنا یہ کچھ شرفا کا کام نہیں. ایمان جب اپنی جگہ پہ قرار پکڑ لیتا ہے اور انسان صحیح معنی میں مومن بن جاتا ہے تو پھر وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے افعال کے لیے اچھے محامل تلاش کرتا ہے، ہر وقت اعتراض کی زبان نہیں کھول دیتا۔ یہ قرآن پاک کی تفسیر انہوں نے کی۔ الذین یلمزون المتطوعین، وہ لوگ بدبخت جو ان لوگوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں جو ہمارے فرما بردار ہیں۔ تو حضرت قتادہ رحمۃ اللہ کہا کہ یہاں پہ مراد عبد الرحمن ابن عوف ہیں جو اللہ کے مطیع بندے تھے، فرما بردار تھے، اور ان پر جو منافقین نے طعن و تشنیع کے تیر برسائے اس کا بیان ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ، سعد ابن ابی وقاص، وہ کہتے تھے جو قرآن کریم کی آیت ہے نا، یہ اب ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے نا۔ اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو یہ نصیحت، یہ پابند کیا ہے اس بات کا کہ اپنے والدین کے ساتھ ہر حال میں اچھا سلوک کرنا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر تیرے ماں باپ تجھے اس پہ مجبور کریں کہ تم شرک کرو جس کے لیے کوئی معقول دلیل نہیں ہے، تو دیکھو کبھی ماں باپ کی پیروی شرک میں نہ کرنا، ان کی بات مت ماننا۔ سعد رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہیں اور فرمایا یہ میرے بارے میں نازل، کن تو برم بے امی، میں اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار تھا، اور جب میں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے فرمایا، کہنے لگیں یا سعد ما ہذا الدین الذی قد احدثت، یہ کیا نیا دین ہے جسے تم نے گھڑا ہے، ضرور تم اس دین کو چھوڑ دے، اور اگر تم نہیں چھوڑو گے تو نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی حتیٰ کہ مر جاؤں گی۔ اور لوگوں میں یہ بات ہو جائے گی، تمہیں طعنہ دیا جائے گا کہ تم اپنی ماں کے قاتل۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ میں یہ نہ کریں۔ دیکھیں اب دنیا میں کوئی بھی بات ہو جائے، کوئی چیز پیش آ جائے، مجھے اللہ نے دین دیا ہے، ہدایت کی راہ دی ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو والدہ ہماری ایک دن انہوں نے کھایا پیا نہیں، پھر اگلے دن صبح ہو گئی پھر بھی کچھ نہیں، جب بھی گھر میں وہ مجھے دیکھتی تھی، نگاہ پڑتی تھی، تو میں انہیں کہتا تھا کہ والدہ آپ کھا لیں اور پی لیں، خدا کی قسم میری 100 مائیں بھی ہوں نا تو اللہ کے اس دین پہ قربان، ایک ایک ماں میرے سامنے اپنا دم توڑ دے تو بھی ماں ترکت دینی، میں خدا کا دین اب نہیں چھوڑنے والا۔ ان شئت فقولی اولا تاکولی، آپ کا جی چاہے تو آئندہ کھانا کھائیں، نہ جی چاہے تو نہ کھائیں۔ جب ماں نے دیکھا اتنا عزم ہے تو انہوں نے اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس موقع پہ اللہ نے آیت نازل کی اور اللہ نے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر تیرے والدین تجھے اس بات پہ مجبور کریں کہ تو ہماری نافرمانی کر اور شرک کر دے تو شرک کبھی نہ کر۔ اسی طرح یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے مشرکین، وہ کہتے تھے انہیں نکال دو، یہ غریب لوگ ہیں، مجلس میں ان کے ساتھ بیٹھنا یہ ہماری توہین ہے۔ وہ کہتے تھے میں تھا، عبداللہ ابن مسعود تھے، بلال تھے، اور حزیل ہی کے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے قبیلے کے ایک اور آدمی تھا اور 2 لڑکے اور تھے رضی اللہ عنہ۔ ہم سب سے ان مشرکین کو بہت چڑ تھی، نفرت تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر ان بچوں کو میں ہٹا دوں، لڑکوں کو، اور یہ مکہ کے بڑے بڑے سردار میری بات سن لیں، ایمان قبول کر لیں، تو شاید دین کے لیے راہ ہموار ہو جائے۔ سعد رضی اللہ عنہ کا ہمارے ہی بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل کر دی اور اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، یہ لڑکے صبح شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، انہیں اپنے سے جدا نہ کیجیے، اور اگر آپ انہیں اپنے سے ہٹا دیں گے کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار آ کے آپ کی دین کی دعوت کو سننے لگیں تو یہ آپ نادانوں جیسی حرکت کریں گے، ایسے نہیں کرنا۔ یہ وہ چیز ہے جو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر بیان کی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے تھے، تابعین کرتے تھے، تبع تابعین کرتے تھے، اور یہی وہ تفسیر کا سلسلہ ہے جو امت میں اب تک چلتا چلا آیا ہے اور ہم تک پہنچا۔ ہر دور میں تفاسیر ہوتی رہی اور امت ہر دور میں تفسیریں لکھتی رہی۔ مفسرین نے بڑی کاوش اور محنت کی ہے، اگر ہم 20 برس میں بھی ایک تفسیر کا اوسط لگائیں تو اب تک قرآن پاک کی، یعنی 20 برس کے بعد ایک تفسیر لکھی گئی، تو 1 صدی میں 5 تفاسیر لکھی گئی، اور اب تک قرآن پاک کی اس حساب سے 75, 100, 200 بس اتنی تفاسیر بنتی ہیں، 200 نہیں تو 300 مختلف زبانوں میں جمع کی جائیں، جنہیں واقعی تفسیر کہا جاتا ہے۔ امام رازی ہیں، ابن عاشور ہیں، ابو سعود ہیں، صاحب رول معانی ہیں، تبری ہیں، نصفی ہیں، ایسے ہی بیضاوی ہیں۔ دوسری طرف کی تفاسیر پہ چلے جائیں تو کشاف، معتزلی ہیں، بہت لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں اور اس علم کو سیکھیں اور اس علم کو دنیا میں پھیلائیں تاکہ امت کا ناطہ اور رشتہ پھر سے کتاب سے جڑ جائے، اور جس دن بھی صحیح معنی میں امت کا رشتہ قرآن کریم سے جڑ گیا، اس دن اس خزاں رسیدہ چمن میں بہار آ جائے۔